بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد عرفہ سے متعلق خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور خصوصی پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے حج کی مناسبت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام اپنے پیغام میں جارحے اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں استقامت پر تاکید فرمائی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ علاقے کا اصل مسئلہ صہیونی حکومت اور بعض ممالک کی جنگ پسندانہ پالیسی ہے. پاکستان کے سرکردہ سیاست دانوں نے ہندوستانی وزیر خارجہ کے بیان کے بعد اپنے ملک کے بارے میں ایف اے ٹی ایف کی پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے ہی دن آج دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے، اور افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کے واقعے کے بعد افغانستان اور پاکستان نے اپنے سفیروں کو کابل اور اسلام آباد سے واپس بلا لیا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی نے حج کی مناسبت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام اپنے پیغام میں جارحے اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں استقامت پر تاکید فرمائی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اس سال کے پیغام حج میں زور دے کر فرمایا ہے کہ مسلم اقوام حالیہ 150 سال میں عموماً جارحے مغربی طاقتوں کی تما، دخل اندازی اور شرنگیزی کی زد پر رہی ہیں. مسلم امہ کو چاہیے کہ ماضی کی بھرپائی کرے اور اس زور زبردستی کا مقابلہ کرے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ اس سال بھی مسلم امہ حج کی عظیم نعمت سے محروم رہ گئی. افسوس کے مشتاق دلوں کے ہاتھ سے اس قابل احترام گھر میں، جسے خدائے حکیم و رحیم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، ضیافت کا موقع نکل گیا. آپ نے فرمایا کہ ہم اسلام کے پیروکار کہ جن کے پاس آج بہت بڑی آبادی، وسیع علاقے، بے پناہ قدرتی وسائل اور زندہ و بیدار قومیں ہیں، اپنے وسائل و امکانات کی مدد سے مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ پچھلے 150 سال میں مسلم اقوام نے اپنے ملکوں اور حکومتوں کی سرنوشت کے سلسلے میں کوئی کردار نہیں نبھایا، بلکہ مادود چند مثالوں کو چھوڑ کر ہمیشہ جارے مغربی حکومتوں کی پالیسیوں کے حساب سے چلتی رہیں اور ان کے حرص، دخل اندازی اور شر انگیزی کا نشانہ بنتی رہیں۔ آج بہت سارے ممالک کی علمی پسماندگی اور سیاسی انحصار اسی بے عملی اور بے لیاقتی کا نتیجہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ علاقے کا اصل مسئلہ صہیونی حکومت اور بعض ممالک کی جنگ پسندانہ پالیسی ہے۔ صدر حسن روحانی نے آج امیر قطر سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے علاقے میں قیام امن کی کوشش کو اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیادی پالیسی قرار دیا اور کہا کہ علاقے کا اصل مسئلہ صہیونی حکومت اور بعض ممالک کی جنگ پسندانہ پالیسی ہے اور ہمیں علاقے کو اس صورتحال سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس وقت علاقے میں استحکام اور توازن برقرار رکھنے کے لیے ایران اور قطر کی پالیسیاں اور موقف ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہے اور اس سلسلے میں دوسرے دوستوں کی مدد سے دونوں ملکوں کے اقدامات کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے بھی ایران اور قطر کے تعلقات کو نہایت دوستانہ قرار دیا اور کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ علاقے کے مسائل اور تنازعات کا فوجی حل نہیں ہے اور مسائل کا بہترین حل مذاکرات اور سیاسی روش ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف سے ٹیلی فونی بات چیت اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران پریس کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک بیجنگ تہران تعلقات کے فروغ میں صدر حسن روحانی کی حکومت کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک نو منتخب ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی اور نئی حکومت کے ساتھ تعاون اور تعلقات کو آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تہران بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور نئی حکومت کے دور میں بھی دونوں کے درمیان تعاون کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ پاکستان کے سرکردہ سیاستدانوں نے ہندوستانی وزیر خارجہ کے بیان کے بعد اپنے ملک کے بارے میں ایف اے ٹی ایف کی پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف سمیت متعدد وزراء نے ایف اے ٹی ایف سے ہندوستانی وزیر خارجہ کے بیان پر وضاحت پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز ہندوستان ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ حکومت ہندوستان نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل رہے اور ہم پاکستان پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستانی وزیر خارجہ کے بیان پر اگرچہ پاکستان کا دفتر خارجہ پہلے ہی ایک بیان جاری کر چکا ہے، تاہم اب مختلف وزراء اور سیاستدانوں نے بھی معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اس اہم تکنیکی پلیٹ فارم میں پاکستان کے لیے جوڑ توڑ یقینی طور پر حیران کن ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی اس معاملے پر ٹویٹ کیا اور لکھا کہ ہندوستانی وزیر خارجہ کا بیان ایف اے ٹی ایف کے تشخص پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے ڈیرہ غازی خان ضلع میں بس اور ٹرک کے درمیان تصادم میں 28 افراد جاں بحق اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ڈیرہ غازی خان ضلع کے علاقے تونسہ شریف میں ایک ٹرک اور مسافر بس کے درمیان تصادم کے باعث 28 افراد جاں بحق اور 60 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 5 کی حالت نازک ہے۔ سبھی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان میں یہ دوسرا خوفناک ٹریفک سانحہ ہے۔ گزشتہ جمعرات کو شمالی پاکستان میں ایک ڈیم کی تعمیر کے پروجیکٹ میں کام کرنے والے چینی مزدوروں کی بس ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں 13 افراد من جملہ 9 چینی ہلاک ہو گئے تھے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے ہی دن آج دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن حزب اختلاف کی جماعتوں نے دونوں ایوانوں میں مہنگائی، کسانوں کے مسائل اور کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کی کارکردگی کے خلاف زبردست ہنگامہ کیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے ہنگامے کے باعث وزیراعظم نریندر مودی اپنی کابینہ کے نئے وزراء کا تعارف بھی نہیں کرا سکے۔ حزب اختلاف کے شور شرابے کے باعث دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنی پڑی۔ ایوان بالا راجیہ سبھا میں وزیراعظم نریندر مودی نے اپوزیشن کے ہنگامے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی کابینہ میں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والوں اور خواتین کو جگہ دی ہے جو اپوزیشن کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کے واقعے کے بعد افغانستان اور پاکستان نے اپنے اپنے سفیروں کو کابل اور اسلام آباد سے واپس بلا لیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایک اعلی سطحی وفد افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے جلد اسلام آباد جائے گا۔ اس سے پہلے افغان وزارت خارجہ نے پاکستانی سفیر کو طلب کر کے اسلام آباد میں متعین افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے واقعے پر شدید احتجاج کیا تھا۔ حکومت افغانستان نے اس واقعے کے بعد اپنے سفیر اور سفارتی عملے کو بھی پاکستان سے واپس کابل بلا لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی افغانستان کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کابل سے اپنے سفیر کو پاکستان بلا لیا ہے۔ عالمی اسلامی بیداری اسمبلی کے سیکرٹری نے سرکردہ افغان دانشوروں سے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان اور پائیدار امن و سلامتی کے موضوع پر منعقد ہونے والی آن لائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی اسلامی بیداری اسمبلی کے سیکرٹری ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے افغان دانشوروں پر زور دیا کہ وہ پوری ہوشیاری کے ساتھ دشمن اور اغیار کی سازشوں اور چالوں کو ناکام بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تاریخ سامراجی طاقتوں کے خلاف استقامت اور مزاحمت سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام شروع ہی سے بیرونی قبضے اور جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے آئے ہیں اور مشرق و مغرب کی ہتھیار بند فوجوں کو انہوں نے ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران عراق میں قیام امن و استحکام کے لیے ہماری پوری مدد کر رہا ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے الحدث ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران ہمیشہ عراق کو بجلی اور گیس فراہم کرتا رہا ہے اور اس نے پابندی سے گیس اور بجلی سپلائی کی ہے، لیکن اس سال گرمیوں کے موسم میں ایران میں بجلی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی بنا پر عراق کے لیے ایران کی بجلی کی سپلائی میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ گیس برآمدات کے سلسلے میں عراق پر ایران کی واجب الادا رقم ہے اور عراق ایران کا مقروض ہے، لیکن تہران پر عائد پابندیوں کی بنا پر بغداد ڈالر میں یہ رقم ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ کہا کہ انہی پابندیوں کی بنا پر رقم کی ادائیگی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومت ایران کے ساتھ مشترکہ طریقہ کار پر اتفاق ہو گیا ہے اور ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے ایک نظام الاوقات تیار کرنے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر. وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر. کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، مدینے کے والی، مدینے میں ایک دن ہمیں بھی بلائے کہ قدموں میں اپنے دکھا کر ہمیں اپنا جلوہ اطہر. جگا دیں گے سویا رسول خدا، وہ ہے شافع محشر.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے عرفہ سے متعلق خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے. آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ نہم ذلحجہ روزے عرفہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
لبیک اللہم لبیک،
لبیک اللہم لبیک،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك
والنعمة لك والملك.
سامعین، مومن کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ خود کو خدا سے نزدیک کرے اور پہم خداوند عالم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں قدم بڑھائے. جیسا کہ بہت سی روایات میں توبہ یا دعا کی تلقین کی گئی ہے، اور دوسری طرف اجابت دعا اور توبہ کے لیے مخصوص مقامات یا اوقات کا ذکر ہوا ہے. خداوند عالم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے مقامات یا اوقات کا ذکر ہوا ہے جس میں مومن خداوند عالم سے تقرب حاصل کر سکتا ہے. خداوند عالم مہربان خالق اور بخشنے والا ہے، اور اس کی رحمت ہمیشہ اپنی مخلوق پر برستی رہتی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بعض اوقات یا بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں مخلوقات پر رحمت خداوندی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی بخشش آسانی سے ہوتی ہے۔ انہی اوقات میں سے ایک روزے عرفہ ہے، ان افراد کے لیے کہ جو رحمت الہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عرفے کا دن ایک اچھا موقع ہے تاکہ انسان خداوند عالم کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر سکے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ سامعین، اس خصوصی پروگرام میں کہ جو ہم نے آپ کے لیے روزے عرفہ کی مناسبت سے مد نظر قرار دیا ہے، چاہتے ہیں کہ توبہ کے بارے میں گفتگو کریں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، نویں ذوالحجہ کے دن کو روزے عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو صحرائے عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو عرفات کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر ہوتے ہیں۔ اسی سبب سے مومنین پر لازم ہے کہ وہ اس مقدس دن سے بھرپور استفادہ کریں، اور اس دن خدا شناسی کا بہترین موقع ہے۔ اگر ہر انسان خود کو پہچان لے تو اس نے اپنے خدا کو بھی پہچان لیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جو اپنی پہچان حاصل کر لے وہ یقیناً خدا کو بھی پہچان لے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر خدا کی شناخت اپنی شناخت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ شیعہ علماء اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون آسمانی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات اسی مضمون اور مفہوم کو بیان کر رہی ہیں۔ اس دن توبہ کا بہترین موقع ہے، ایسا موقع کہ جس کے لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس دن جیسا اور کوئی دن نہیں ہے۔ توبہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کا بندہ نیاز مند ہوتا ہے۔ اس دن خدا بہت زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے اور بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہم اس دن گناہوں سے دوری کا عہد کریں اور واقعی میں اپنے گناہوں اور بد اعمالیوں پر پشیمان ہوں۔ اس وقت ہم خود کو رحمت خداوند عالم میں غرق پائیں گے۔ روزے عرفہ وہ دن ہے جس دن خدا نے جناب آدم اور داؤد نبی کی دعا قبول کی۔ روزے عرفہ کی عظمت و منزلت اور اس توبہ کی قبولیت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں نہیں بخشا گیا ہے تو اس کے لیے سال کے کسی اور دن میں بخشش کی کوئی امید نہیں سوائے اس کے کہ وہ روزے عرفہ کو درک کرے۔
الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ
اللہ اللہ الحمدللہ والشکر للہ علی ما ہدانا
سبحان اللہ
اللہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
سبحان اللہ
اللہ اللہ الحمدللہ۔
سامعین، عرفے کے دن آئمہ معصومین اور بزرگان دین نے دعا اور خدا سے سوال کرنے پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ وہ دن ہے کہ جس میں رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور خداوند عالم اس دن لوگوں پر اپنی رحمت برساتا ہے اور سب پر نظر کرم کرتا ہے۔ اسی سبب سے توبہ اس دن قبول اور دعا مستجاب ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، خداوند عالم عرفے کے دن سے زیادہ اور کسی بھی دن اپنے بندوں کو آتش دوزخ سے نجات نہیں دیتا۔ ایک مومن کا اہم ترین وظیفہ اس دن یہ ہے کہ جس طرح وہ خود خداوند عالم کی جانب متوجہ ہے، دوسروں کو بھی اس مبارک دن کی طرف توجہ دلائے اور ان سے اس دن زیادہ سے زیادہ دعا اور پروردگار سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کی درخواست کرے۔ اس دن دعا کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ اگر تمہارا اس دن دعا کرنا دعا میں ضعف بدن کا سبب بنے تو بہتر ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھو اور دعا و مناجات کرو۔ اس دن دعا کرنے کی اہمیت کے پیش نظر اہل بیت عصمت و طہارت سے بہت سی دعائیں منقول ہیں کہ جو سب کے سب پروردگار کی رضائیت و مغفرت کے حصول اور بارگاہ اہدیت میں توبہ طلب کرنے کی علامت ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا عطائه مانع ولا کسنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر اجناس البدایع واتقن بحکمت الصنایع لا تخفى علیه الصلایع یا رب یا رب السلام على من الإجابة تحت قدمته السلام على من جعل الله الشفاء في تربته۔
عرفے کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کے بہت زیادہ فوائد اور فضائل ذکر ہوئے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شان و جلالت و عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا، خداوند عالم عرفے کے دن اہل عرفات سے قبل قبر امام حسین علیہ السلام کے زائرین پر نظر کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو رفع اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کی مشکلات میں مدد کرتا ہے اور پھر عرفات والوں پر توجہ کرتا ہے اور ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے بہترین موقع ان افراد کے لیے کہ جو اس دن کربلا میں حاضر ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ خدا کی لامتناہی رحمت سے بہرہ مند ہونے کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کو بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ البتہ اس مقدس مقام پر بہترین عمل عرفے کے دن دعائے امام حسین علیہ السلام کی قرات ہے۔ جی ہاں، روز عرفہ بہت سے مواقع سے بہرہ مند ہونے کا دن ہے۔ چنانچہ اس دن خداوند عالم کی بے پناہ رحمت سے بہرہ مند ہوا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا دن کہ جو سال میں ایک ہی بار انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ خدا کی معرفت کی اہمیت اس حد تک ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا اور اس وقت شیعوں کے بارے میں امام کی غیبت کے مسئلے کا ذکر چھڑ گیا اور یہ بات کہی گئی کہ امام زمانہ کے ظہور سے قبل آپ کی ایک ایسی غیبت کہ جس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کو آزمائے گا اور بہت سے لوگ اس آزمائش میں ناکام قرار دیے جائیں گے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، اگر میں نے غیبت کا وہ زمانہ دیکھا تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے زرارہ، اگر غیبت کا زمانہ تمہیں دیکھنا نصیب ہوا تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسا فإنك إن لم تعرفني نفسا لم أعرف رسولا اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولا لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.
اس دعا کے ابتدائی کلمات میں ہم خدا سے طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کر دی تو میں تیرے پیغمبر کی شناخت حاصل کر لوں گا، یعنی اگر کوئی خدا کو پہچان لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ خدا کے ساتھ پیغمبر کی معرفت بھی ضروری ہے۔ وہ خدا کے جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تاکہ خدا کے پیغام کو انسانی معاشرے میں منتقل کرے۔ سامعین، اس دعا کے دوسرے فراز میں ہم پڑھتے ہیں، خدایا تو اپنے پیغمبر کی مجھے معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے اپنے پیغمبر کی معرفت عطا نہ کی تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچان سکیں گے، یعنی اگر کوئی مقام نبوت و پیغمبر کے فرائض کو جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پیغمبر کے لیے جانشین کا ہونا ضروری ہے، اور ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے۔ اس دعا کے تیسرے فراز میں ہم خدا سے طلب کرتے ہیں کہ خدایا تو اپنی حجت کی ہمیں معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، اس لیے حجت الہی سے عدم معرفت کا نتیجہ دین میں ضلالت و گمراہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خدا شناسی، پیغمبر شناسی اور امام شناسی کی جانب قدم بڑھائیں۔ اس بنا پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین کی حقیقت توحید و نبوت و امامت ہیں، اور دیندار رہنے کے لیے ان تینوں کی معرفت ضروری ہے۔ سامعین، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی دعا ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے عرفے کے دن صحرائے عرفات میں پڑھی تھی۔ اس دعا کے خوبصورت کلمات کے جس میں انسان اپنے پروردگار کے سامنے دست طلب دراز کرتا ہے، یہ ہے کہ خداوندہ تو ہمیں اپنی ذات کی ایسی معرفت اور ایسا خوف و خشیت عنایت کر کہ گویا ہم تجھ کو ہر حال میں اپنے اعمال کا ناظر اور گواہ دیکھ رہے ہوں۔ اس دعا میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا۔ جی ہاں، خدا سے خوف و خشیت کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں صرف وہی افراد پہنچ سکتے ہیں کہ جو خدائے عز و جل کی شان و عظمت کا علم رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و بزرگی کا ادراک رکھتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم سورہ مبارک فاطر کی 28 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔
سبحان اللہ
سامین۔ اب سماعت فرمائیے، حج کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وصحابہ المنتجبین ومن تبعہم بے احسان الى یوم الدین۔ ساری دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس سال بھی مسلم امہ حج کی عظیم نعمت سے محروم رہ گئی۔ افسوس کی مشتاق دلوں کے ہاتھ سے اس قابل احترام گھر میں، جسے خدائے حکیم و رحیم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، ضیافت کا موقع نکل گیا۔ یہ دوسرا سال ہے کہ روحانی خوشی و مسرت کا موسم حج فراق و حسرت کے موسم میں تبدیل ہو گیا۔ ہماگیر بیماری کی مصیبت، بلکہ شاید حرم شریف پر سایہ فگن پالیسیوں کی مصیبت، مومنین کی مشتاق آنکھوں کو امت اسلامیہ کی وحدت و عظمت اور روحانیت کے مظاہر کے دیدار سے محروم کر رہی ہے، اور یہ پرشکوہ فلک بوس چوٹی بادلوں اور غبار کی چادر میں ڈھک گئی ہے۔ یہ تاریخ میں مسلم امہ کے عارضی امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے جو تابناک مستقبل پر منتج ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حج اپنی حقیقی شکل میں مسلمانوں کے دل و جان کی وادی میں زندہ رہے، اور آج جب عارضی طور پر اس کے مناسک نہیں ہیں، تو اس کا عالمی پیغام ہرگز پھیکا نہ پڑے۔ حج رموز و اسرار سے بھری عبادت ہے۔ اس کے اندر حرکت و سکون کا پرکشش امتزاج اور اس کی ساخت ایک مسلمان کی شخصی شناخت اور مسلم معاشرے کی تشکیل کرنے والی اور دنیا کی نگاہوں کے سامنے اس کی پرکشش جھلکیاں پیش کرنے والی ہے۔ ایک طرف وہ بندوں کے دلوں کو ذکر اور خضوع و خشوع سے روحانی رفعت عطا کرتا ہے اور خدا سے قریب کرتا ہے، تو دوسری طرف یکساں پوشاک اور ہم آہنگ حرکات و سکنات کے ذریعے سب بھائیوں کو جو دنیا سے آ کر جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی گہرے معنی و رموز سے آراستہ تمام مناسک کے ذریعے مسلم امہ کی اعلیٰ ترین مثال دنیا والوں کی آنکھ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور امت کے عزم و شکوہ سے بدخواہوں کو آگاہ کرتا ہے۔ اس سال حج بیت اللہ میسر نہیں ہے، لیکن رب البیت کی طرف توجہ، ذکر، خضوع و خشوع، تضرع اور استغفار بے شک میسر ہے۔ عرفات میں حضور تو نصیب نہیں ہے، لیکن یوم عرفہ کی بصیرت افروز دعا و مناجات دسترسی میں ہے۔ منا میں شیطان کو کنکریاں مارنا تو ممکن نہیں، لیکن ہر جگہ تسلط پسند شیطانوں کو دفع کرنا اور مار بھگانا ممکن ہے۔ کعبے کے گرد جسموں کا ایک ساتھ پہنچنا ممکن نہیں، لیکن قرآن کریم کی روشن آیات کے محور پر دلوں کا ایک ساتھ مجتمع ہو جانا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا دائمی فریضہ ہے۔ ہم اسلام کے پیروکار کہ جن کے پاس آج بہت بڑی آبادی، وسیع علاقے، بے پناہ قدرتی وسائل، زندہ و بیدار قومیں ہیں، اپنے مہیا وسائل و امکانات کی مدد سے مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔ پچھلے 150 سال میں مسلم اقوام نے اپنے ملکوں اور حکومتوں کی سرنوشت کے سلسلے میں کوئی کردار نہیں نبھایا، بلکہ معدود چند مثالوں کو چھوڑ کر ہمیشہ جارح مغربی حکومتوں کی پالیسیوں کے حساب سے چلتی رہیں اور ان کے حرص، دخل اندازی اور شر انگیزی کا نشانہ بنتی رہیں۔ آج بہت سارے ممالک کی علمی پسماندگی اور سیاسی انحصار اسی بے عملی اور بے لیاقتی کا نتیجہ ہے۔ ہماری قومیں، ہمارے نوجوان، ہمارے سائنسداں، ہمارے دینی رہنما، ہمارے مفکرین، سیاسی رہنما، ہماری پارٹیاں اور آبادیاں آج ہر افتخار سے آری بلکہ شرمناک ماضی کی تلافی کریں، ثابت قدمی سے کھڑی ہو جائیں اور مغربی طاقتوں کی دھونس، دخل اندازی اور شرپسندی کی مزاحمت کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا پیغام جو دنیا استکبار کو پریشان اور خشمگی کیے ہوئے ہے، وہ در حقیقت اسی مزاحمت کی دعوت سے عبارت ہے۔ امریکہ اور دیگر جارے طاقتوں کی مداخلتوں اور شر پسندی کی مزاحمت اور اسلامی تعلیمات کے سہارے دنیا اسلام کے مستقبل کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مزاحمت۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری مزاحمت کے نام سے بدکتے ہیں اور اسلامی مزاحمتی محاذ سے گوناگوں طریقوں سے دشمنی نکالنے پر کمر بستا ہیں۔ علاقے کی بعض حکومتوں کا ان کے ساتھ لگ جانا بھی ایک تلخ حقیقت ہے، جس کا مقصد شر انگیزی کے سلسلے کو طول دینا ہے۔ وہ صراط مستقیم جس سے ہمیں مناسک حج، سعی، طواف، عرفات، جمرات اور حج کے شعائر اور پرشکو وحدت روشناس کراتے ہیں، وہ اللہ پر توکل، اللہ کی لامتناہی قدرت کی طرف توجہ، قومی خود اعتمادی، محنت و مجاہدت پر یقین، عمل کے عزم راسخ اور فتح کی بھرپور امید کا راستہ ہے۔ اسلامی خطے میں زمینی حقائق سے اس امید کو تقویت ملتی ہے اور عزم مزید محکم ہوتا ہے۔ ایک طرف دنیا اسلام کی ناخوش آئند صورتحال، علمی پسماندگی، اغیار پر سیاسی انحصار، اقتصادی و سماجی بدحالی ہمیں عظیم فریضے اور بے وقفہ جہاد پر مامور کرتی ہے۔ غصب شدہ فلسطین ہم سے مدد مانگتا ہے، مظلوم اور خون آلود یمن دلوں کو درد و رنج سے بھر دیتا ہے، افغانستان کی مصیبتیں سب کو تشویش میں ڈال دیتی ہیں، عراق، شام، لبنان اور بعض دیگر مسلم ممالک کے تلخ واقعات جہاں امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کی دخل اندازی صاف نظر آتی ہے، نوجوانوں کی غیرت و ہمت کو دعوت عمل دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اس پورے حساس علاقے میں مزاحمتی محاذ کی قوتوں کی بڑھتی توانائی، قوموں میں پھیلتی بیداری، جوشیلی نوجوان نسل کے متلاطم جذبات دلوں میں امید کی روشنی پیدا کرتے ہیں۔ فلسطین اپنے ہر گوشے میں قدس کی شمشیر نیام سے باہر نکال رہا ہے۔ قدس، غزہ، مغربی کنارہ، 1948 کے مقبوضہ علاقے اور پناہ گزین کیمپ سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور 12 دن کے دوران جار قوت کی ناک زمین پر رگڑ دیتے ہیں۔ محصور و تنہا یمن 7 سال تک شرپسند اور بے رحم دشمن کی جنگ، جرائم اور مظلوم کشی کا سامنا کرتا ہے، اور غذائی اشیاء، دواؤں اور زندگی کے وسائل کی قلت کے باوجود جارح قوت کے سامنے سر نہیں جھکاتا بلکہ اپنی طاقت اور جدت ترازی سے اسے سراسیما کر دیتا ہے۔ عراق میں مزاحمتی محاذ کی قوتیں واضح اور دو ٹوک انداز میں غاصب امریکہ اور اس کے ایجنٹ داعش کو پسپا کر رہی ہیں، اور امریکہ اس کے حواریوں کی ہر طرح کی شرنگیزی اور مداخلت کا جواب دینے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اشکارا اعلان کر رہی ہیں۔ عراق، شام، لبنان اور دیگر ممالک میں مزاحمتی محاذ کی قوتوں اور غیور نوجوانوں کے عزم، مطالبے اور اقدامات میں تحریف کرنے کے لیے امریکیوں کے تشہیراتی پروپیگنڈے اور انہیں ایران یا کسی اور مرکز سے مربوط ظاہر کرنے کی کوششیں ان شجاع اور بیدار نوجوانوں کی شان میں گستاخی ہے، جس کی وجہ اس علاقے کی اقوام سے امریکیوں کی ناواقفیت ہے۔ اسی غلط اندازے کی وجہ سے افغانستان میں امریکہ رسوا ہوا۔ 20 سال پہلے اس شور شرابے کے ساتھ آمد اور نہتے عام شہریوں پر ہتھیاروں، بموں اور گولیوں کے استعمال کے بعد وہ خود کو دلدل میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہے اور اپنی افواج اور وسائل وہاں سے نکالتا ہے۔ البتہ اب افغان عوام کو امریکہ کے انٹیلیجنس وسائل اور نرم جنگ کے ہتھیاروں کی طرف سے چوکنا رہنے اور ہوشیاری سے ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علاقے کی اقوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بیدار اور ہوشیار ہیں، اور ان کا طریقہ اور راہ و روش بعض حکومتوں سے الگ ہے۔ جو امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے، یہاں تک کہ فلسطین جیسے کلیدی اور حیاتی مسئلے میں اس کا مطالبہ مان لیتی ہیں، وہ حکومتیں جو غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ خفیہ اور آشکارا طور پر دوستی کی پینگ بڑھاتی ہیں، یعنی ملت فلسطین کے تاریخی وطن کے اندر اس کے حق کا انکار کر رہی ہیں، یہ فلسطینیوں کے سرمایہ پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ انہوں نے اپنے ممالک کے قدرتی وسائل کو تاراج کرنے پر اکتفا نہیں کی، اب ملت فلسطین کا سرمایہ تاراج کر رہی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارا علاقہ اور یہاں تیزی سے رونما ہونے والے گوناگوں واقعات درس و عبرت کا آئینہ ہیں۔ ایک طرف جارے کے جبر و ستم کے مقابلے میں مزاحمت و مجاہدت سے پیدا ہونے والی قوت، اور دوسری جانب جبری مطالبات تسلیم کر لینے، کمزوری دکھانے اور سر تسلیم خم کر لینے کے نتیجے میں ہاتھ آنے والی رسوائی۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے راہ خدا کے مجاہدین کی نصرت، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس مزاحمت کا پہلا نتیجہ انشاءاللہ امریکہ اور دیگر عالمی جابر قوتوں کو اسلامی ممالک میں دخل اندازی اور شرنگیزی سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلم اقوام کی نصرت کی دعا کرتا ہوں، حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور عظیم الشان امام خمینی اور عظیم المرتبت شہیدوں کے لیے اللہ سے بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں۔ والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ سید علی خامنئی، 6 ذی الحجہ 1442 ہجری، 17 جولائی 2021 عیسوی۔
سمعین، اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا، روز عرفہ کی فضیلت سے بہرہ مند ہوئے ہوں گے۔ اپنے میزبان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد لک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد لک۔ الشوق من وحی الملک والقلب جاوز الفلک، الشوق من وحی الملک والقلب جاوز الفلک، وشدوه ان سلك، لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد لک، لبیک لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك. أهنأ ناء رمته بالحب قد وجدته، أهنأ ناء رمته.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.